الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مصنف رحمة الله علينا كتاب الصلاة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سے متعلق جو احادیث نقل کی ہیں اس میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم, کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول انی لا استطیع ان آخذ من القرآن شیئا, میں قرآن حفظ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا, انی لا استطیع, مجھے استطاعت نہیں ہے کہ قرآن کچھ یاد کر سکوں, فعلمنی ما یجزئنی منہ, جو جس سے نماز ہو سکے نماز پوری ہو جائے وہ چیز ہمیں سکھا دیجیے. تو آپ نے فرمایا قل سبحان اللہ والحمد للہ, عام آدمی سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہ چیزیں تو خاص طور پہ عرب ممالک میں, یہ چیزیں اسلام سے پہلے بھی بہت سی چیزیں, یہ الفاظ مشہور تھے ان کے درمیان, اس وجہ سے ان کا ادا کرنا ان کے لیے آسان تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ کہہ کر کے نماز پڑھو. قرآن کی جگہ پر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم پڑھ لینے سے نماز ہو جائے گی. رواہ احمد ابو داؤد والنسائی وصححہ ابن حبان, حدیث صحیح ہے. یعنی یہ کہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص بر وقت مسلمان ہوا, نیا اسلام ہے, کافر تھا مسلمان ہوا, اس کو کلام پاک کچھ بھی یاد نہیں, ظہر سے پہلے اگر وہ مسلمان ہوا تو ظہر کی اذان ہوئی, نماز پڑھنی اس کو ضروری ہے جس حالت میں بھی ہو, طہارت کرے, وضو کرے, مسلمانوں کے ساتھ حاضر ہو مسجد میں, لیکن اللہ اکبر کے علاوہ اور نہ سورہ فاتحہ جانتا ہے نہ کوئی سورج جانتا ہے اور تو کیسے نماز پڑھے, اس کے لیے یہ حکم ہے کہ آہستہ آہستہ کلام پاک تھوڑا تھوڑا یاد کرے, لیکن جب تک نہیں یاد کر پا رہا ہے سورہ فاتحہ یا اور کوئی سورج تو اس کی جگہ پر سبحان اللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ بہت ہی پاک ہے, الحمدللہ اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہیں, اللہ ہی کے علاوہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود کے لائق نہیں, اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ ہی کے ذریعے سے طاقت ملتی ہے اور اسی کے ذریعے سے مدد ملتی ہے, یہ معنی لے کر کے بار بار اس کو کلام پاک امام کھڑے ہیں ظہر کی نماز میں کچھ پڑھ رہے ہیں یہ الفاظ ادا کریں, لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ وہ کوشش کرے اپنے طور پر تھوڑا تھوڑا کلام پاک یاد کرنے کا, کیونکہ کچھ بھی ہو کتنا بھی آدمی نہ دان ہو کمزور عقل کا ہو لیکن بار بار یاد کرنے سے کم از کم سورہ فاتحہ قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق قل هو الله احد تو حفظ کر سکتا ہے, جب تک نہیں حفظ کر رہا ہے تب تک سبحان اللہ الحمدللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ ولا الہ الا اللہ کرتے ہوئے نماز پڑھے. رہا گیا مسئلہ اسی طرح اگر رکوع میں بھی کچھ نہیں یاد ہے اس کو تو سبحان رب العظیم تو آسان چیز ہے, جب تک نہیں یاد کر پا رہا ہے تو جو بھی اس کے لیے آسان ہو وہ ذکر کرتا رہے, انشاءاللہ اس کا رکوع بھی سجدے میں بھی تحیات میں بھی ہر چیز, لیکن ہر جگہ کی ادعیہ تحیات وغیرہ اس کو حفظ کرنا ضروری ہے, جب تک یاد نہیں کر پا رہا ہے اس وقت تک یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے قرآت میں بھی رکوع میں بھی سجدے میں بھی جو چیزیں یاد کر پا رہا ہے اس کو یاد کر کے وہ اللہ کا ذکر کرے, لیکن جب تک یاد نہیں کر رہا تو یہ سوچے کہ ہم کچھ جانتے نہیں ہیں اس وجہ سے نماز پڑھنا ضروری نہیں, یہ چیز صحیح نہیں ہے, یا یہ کہ کوئی کہے کہ ہم نہیں پڑھنا نہیں جانتے جماعت میں حاضر ہونا صحیح نہیں ہم اپنے طور پر جہاں چاہے پڑھ لیں, نہیں, اذان کے ساتھ جماعت کا حضور اس کے لیے ضروری ہے, اسی طرح جماعت میں حاضر ہوگا تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اللہ اکبر اور السلام علیکم آگے پیچھے تو وہ تو جانے گا, لیکن قرآت اور ذکر اذکار کی جگہ پر جو بھی ذکر اس کو یاد ہوگا انشاءاللہ اس کی نماز صحیح ہوگی, لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے لیے کوشش کرتا رہے جب تک نہیں یاد کر پا رہا ہے. بعض علماء کے اقوال میں ہے کہ 40 دن تک اس کو اجازت ہے, چالیس دن کی حقیقت میں یہ انہوں نے بہت سی چیزیں اس طرح کر کے بہت سی چیزوں کے اعداد دیکھ کر کے چالیس دن کا حساب لگایا کہ چالیس دن میں کتنا بھی کند ذہن ہو تو نماز پڑھنے تک کے لیے کلام پاک نماز پڑھنے کے قابل کلام پاک یاد کر لے گا. اسی طرح دوسرے ذکر اذکار چالیس دن کے بعد اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی, یہ کہنا ہے بعض علماء کا. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے طور پر وہ کمی نہ کرے, کوشش کرے یاد کر لینے کی. اگر وہ تفریط کر رہا ہے, کمی کر رہا ہے, یاد نہیں کر رہا ہے تو یقیناً اس کے نماز نہ ہونے کا خطرہ ہے. وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا, کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تھے. فیقرأ فی الظہر والعصر فی الرکعتین الاولین بفاتحة الکتاب والسورتین, یہ عام پیارے رسول کی نماز کا ذکر ہے کہ جب آپ ہمیں ظہر اور عصر, کیسے معلوم ان کو کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ اور کوئی سورت پڑھتے تھے, اس کا ذکر اس یعنی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ظہر میں تو قرات سری ہوتی ہے جہری نہیں ہوتی, کیسے انہوں نے کہا کہ پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی اور سورت اس کے ساتھ پڑھتے تھے, کیسے معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوا وہ یسمعون الآیت احیانا, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ہمیں آیتیں سناتے تھے یعنی الحمد ہی کی. آپ دیکھتے ہیں بعض امام ہوتے ہیں جو پڑھتے پڑھتے الرحمن الرحیم کچھ الفاظ ظاہر ہو جاتے ہیں, اس طرح ان کو معلوم ہوا کہ آپ الحمد کے ساتھ کوئی اور سورت بھی پڑھتے تھے, حالانکہ نماز سر رہی ہے آہستہ آہستہ پڑھی جاتی ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر بعض آیتیں قرآت سریہ میں بھی ظاہر ہو جاتی تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی نہ فاسد ہوتی ہے. اسی طرح اگر کسی بھول کر کے آدمی نے جہری میں سری کچھ پڑھ لیا تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی انشاءاللہ. وہ اس میں ان الآیت احیانا وہ یطول الرکعۃ الاولی ویقرأ فی الاخرین بفاتحۃ الکتاب, آپ پہلی رکعت کو لمبی کرتے تھے زیادہ. روایت میں آتا ہے بخاری شریف کے کہ آپ لمبی کرتے تھے یہاں تک کہ فلا آیت پڑھتے تھے یعنی فلا سورت پڑھتے تھے, سور وغیرہ کا ذکر فرمایا ہے. اس سے صحابی نے کہا کہ کس وجہ سے آپ پہلی اور اس کے بعد دوسری کو اس سے زیادہ, دوسری روایت میں آتا ہے کہ دوسری کو اس سے زیادہ کرتے تھے, تیسری اور چوتھی برابر عام طور پر ہوتی تھی, کیوں آپ لمبی کرتے تھے؟ لِنُدْرِكَ الصَّلَاةَ, روایت میں آیا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے لمبی کرتے تھے پہلی رکعتیں تاکہ ہم نماز پا لیں, جلدی جلدی ختم نہیں کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی مقصد ہوتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جس قدر آدمی جتنی دیر تک صلات میں مشغول رہے گا اجر اس کا بڑھتا ہی جائے گا. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر کا لفظ یاد رکھیں آپ, کیونکہ دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ آپ کبھی کبھی آخری دو رکعتوں میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ اور پڑھتے تھے, یہ بھی آپ یاد رکھیں, صحیح روایت سے ثابت ہے. لیکن اقل واجب جو ہے آدمی کے اوپر کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت پہلی اور دوسری میں پڑھے اور تیسری میں صرف سورہ فاتحہ, تیسری اور چوتھی میں مغرب کی نماز ہے تیسری میں صرف سورہ فاتحہ, لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی اور سورت بھی پڑھ لے رہا ہے تو وہ حرام نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے مکروہ کہا, یہ غلط ہے. صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسری اور چوتھی میں بھی بعض اوقات آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور دوسری سورت بھی پڑھتے تھے, لیکن عام حالات میں آپ آخری دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ ہی پر اکتفا کرتے تھے جیسا کہ یہ مسلم بخاری اور مسلم کی روایت ہے. وہ یطول الرکعۃ الاولی ویقرأ فی الاخرین بفاتحۃ الکتاب, یعنی صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا فرماتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کرنا جائز ہے, لیکن اگر جیسا کہ دوسری روایتوں میں آئے کہ آپ اس کے ساتھ کبھی کبھی دوسری سورت بھی ملا دیتے ہیں اگر پڑھ لیا تو اس کو مکروہ نہیں کہا جائے گا, پیارے رسول کا فعل اور مکروہ بے ادبی ہو جا رہی ہے. اگر حدیث ثابت نہ ہو کوئی شخص اپنے طور پر اپنے ذہن کی پنج سے نکال کر کے یہ بات کہے تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ بات غلط ہے, لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تجربہ ثابت ہو گئی بات تو مکروہ کہتے ہوئے ڈرنا چاہیے, اور اگر نہیں معلوم تھا کسی نے مکروہ کہا تو اللہ اس کو معاف کرے, لیکن جان بوجھ کر کے ہمارے مذہب میں مکروہ ہے یہ کہنا بھی پیارے رسول کی شان میں, پیارے رسول کے مذہب کے بارے میں, پیارے رسول کے دین کے بارے میں بے ادبی ہو رہی ہے. وعن ابی سعید الخدری, اسی طرح پیارے رسول کے پڑھنے کا جو انداز ہوتا تھا جیسے کچھ پڑھنے کا کے بارے میں معلوم کرتے تھے صحابہ کرام. جیسے کہ پوچھا صحابی نے اللہ کے رسول سورہ اللہ اکبر کہہ لینے کے بعد جب آپ نماز میں داخل ہوتے ہیں اور قرآت شروع کرنے سے پہلے آپ تھوڑی دیر چپ رہتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں آپ, کیا پڑھتے ہیں اس میں؟ تو صحابی سے پوچھا گیا کیسے جانتے ہو کہ تم کچھ پڑھتے تھے پیارے رسول؟ کہتے ہیں بالطراب لحیتی ہی, آپ کی داڑھی پیچھے سے, کیونکہ داڑھی آپ کی جیسا کہ آپ کے شمائل میں آیا ہے کہ آپ کے کندھے کو اور سینے کو بھرے رہتی تھی, تو وہ پیچھے سے آدمی دیکھ سکتا تھا کہ آپ کی داڑھی ہل رہی, کچھ پڑھ رہے ہیں آپ. کہتے ہیں کہ خباب بن عرت کہتے ہیں بما کنت حین سئل, ان سے پوچھا گیا خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیسے تم لوگ جانتے تھے کہ پیارے رسول چپکے چپکے کچھ پڑھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں بالضراب لحیت ہی, آپ کی داڑھی ہلتے ہوئے ہم دیکھتے تھے, اس سے معلوم ہوتا تھا کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں. تو پیارے رسول نے فرمایا کہ قرات اور تکبیر دعائے استفتاح, قرات اور تکبیر تحریمہ کے درمیان میں اللہ باعث بینی پڑھتا ہوں, پیارے رسول نے فرمایا. وہاں ابھی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال کنا نحزر, حضر کہتے ہیں ایک تخمینہ اور اندازے کو, ہم اندازہ کرتے تھے, کیونکہ وہ سن نہیں پاتے تھے کہ سجدے میں آپ ظہر میں آپ کتنی لمبی پڑھے, کون سی سورت پڑھے. کبھی کبھی کنا نحضر قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الظہر والعصر فحضرنا قیامہ فی الرکعتین الاولین من الظہر قدر الف لام میم تنزیل السجدہ. دیکھیے کہتے ہیں کہ ہم اندازہ لگاتے تھے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں آپ کا قیام کتنا لمبا ہوتا تھا, تو اندازہ لگانے سے معلوم ہوا کہ الف لام میم تنزیل السجدہ جو پڑھتے ہیں جس میں ہمارے خیال سے 36 آیتیں ہیں, جی 30 آیتیں ہیں, جزاکم اللہ خیر, کتنی لمبی آپ نماز پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اتنی لمبی رکعت کرتے تھے, ایک رکعت میں تقریباً آپ اتنی لمبی قرات کرتے تھے, اندازہ لگاتے تھے کہ آپ اتنا پڑھتے ہیں. وفی الاخرین قدر نصف من ذلك, دیکھیے اور دوسری دو تیسری اور چوتھی میں آخری دو رکعتیں جو ہیں اس میں کیا پڑھتے تھے؟ الف لام میم تنزیل سجدہ کے نصف کے اندازے سے, یعنی 15 آیتیں ہیں. سورہ فاتحہ کتنی آیتیں ہیں؟ 7 ہیں, اب اس کے بعد 8 بچ رہا تھی. اس کا مطلب یہ ہے جیسا کہ دوسری روایت میں واضح طور پر آیا ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ تیسری اور چوتھی میں بھی کچھ اور پڑھتے تھے, تو یہ کہنا کہ نہیں صرف تیسری اور چوتھی میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو یہ چیز غلط ہوتی ہے. ہاں یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ ترتیل لمبی کر دیتے تھے, نہیں صرف سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے بلکہ جیسا کہ دوسری روایت میں آیا ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ اور کچھ پڑھ کر کے اتنی لمبی لمبا قیام آپ کا ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. وفی الاولین من العصر علی قدر الاخرین من الظہر, عصر کی پہلی دو رکعتوں میں آپ ظہر کی آخری دو رکعتوں کے برابر آپ قیام کرتے تھے. اب آپ کو معلوم ہے کہ پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ اور پڑھنا ضروری ہے, پڑھتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح گویا آخر سورہ عصر کی نماز میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ اور پڑھ کر کے سورہ ظہر کی دو آخری دو رکعتوں کے برابر آپ کی پہلی دو رکعتیں عصر کی ہوتی تھیں. اس کی بھی حکمت علماء نے بیان کی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی اس چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے, شریعت میں لوگوں کو تنگی نہیں کیا ہے, شریعت میں اللہ رب العزت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی موقع ہے اگر لوگوں کی مشغولیت کا, لوگوں کی تھکان کا, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کسی ضروری کام میں مشغول ہو کر کے دیر سے آپ عشاء کی نماز میں نکلے, یہاں تک کہ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ نام النساء والصبیان, عورتیں اور بچے سو گئے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے, دیر ہو چلی تھی, آپ نے فرمایا کہ لو انہ لوقتها لولا ان اشق علیکم, اگر مشقت کا خطرہ نہ ہوتا تو اصل فاضل وقت افضل وقت عشاء کا یہی ہے کہ دیر سے نماز پڑھی جائے, لیکن اس کے باوجود فاضل ہونے کے باوجود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر رحمت اور شفقت کرتے ہوئے اول وقت میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے, زیادہ سے زیادہ اتنا انتظار کرتے تھے کہ ضرورت سے فارغ ہو کر کے آدمی نماز پڑھ لے. اسی طرح فجر کی نماز میں لوگ آرام سے سو کر کے آتے ہیں, آرام بہرحال لے کر کے آتے ہیں, تھکان نہیں ہوتی, اس وجہ سے آپ کی عام سنت رہی ہے, یہ عام حالات آپ کے رہے ہیں ایسے کس فجر کی نماز قرات ہیں آپ اس میں لمبی کر دیتے ہیں. ظہر میں بھی عام طور پر عرب کا طریقہ یہ تھا کہ ظہر سے پہلے کھانا کھاتے تھے. ابھی بہت سے علاقوں میں انڈیا پاکستان وغیرہ میں یہی ہے کہ ظہر کا ناشتہ بہت سویرے ہوگا اور ظہر کا کھانا ظہر سے پہلے. اور ہم لوگوں کی یعنی یہاں ایک چیز مشہور ہے تجہریہ, یعنی تیسرے وقت میں عصر کے بعد کچھ تھوڑا سا کھا کر کے چائے اور پی لینے کا رواج اب بھی ہے. تو حرم کا طریقہ یہ تھا کہ تقریباً 10:30-11 بجے تک وہ کھانا کھاتے تھے, اس کے بعد پیلولہ ہوتا تھا. پیلولہ ظہر کے بعد, حکیم صاحب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کھانا کے بعد پیلولہ کر لو. تو کھانے کے بعد پیلولہ, ظہر کا کھانا جب بھی کھائے آدمی اس وقت پیلولہ, عرب لوگ پہلے پیلولہ کر لیتے تھے پھر جا کر کے ظہر کی نماز پڑھتے تھے. اس کی سب سے بڑی دلیل صحیح روایت میں ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ تو عام دنوں کا ہمارا معمول ہوا کرتا تھا کہ ظہر سے پہلے کھانا کھا کے ہم پیلولہ کرتے, آرام کر کے پھر آ کر کے ظہر کی نماز پڑھتے تھے. ظہر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے تو آپ ذرا نماز لمبی کرتے تھے کیونکہ لوگ آرام لے کر کے آئے ہیں, مشقت کا خطرہ نہیں. عصر کے بعد کیونکہ لوگوں کو کام کا وقت ہوتا ہے ادھر ادھر نکلنے کا, اس وجہ سے آپ لوگوں کو لمبی نماز میں مشغول نہیں رکھتے تھے, متوسط نماز پڑھ کر کے لوگوں کو چھوڑ دیتے تھے. بھائی اضافہ دیتے صلاح تو ہم تشریح فی الحال. تو یہ ہے طریقہ. اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی عام طریقے کے تحت آپ عصر کی پہلی دو رکعتوں کو ظہر کی آخری دو رکعتوں کے برابر پڑھتے تھے. اس سے یہ ادب معلوم ہوا کہ امام صاحب کو چاہیے کہ, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی لمبی نماز پڑھتے ہیں. ہم نے ایک شیخ بہت ہی بزرگ شیخ تھے اپنے بھیونڈی کے, مولانا عبدالصمد شرف الدین, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے یہاں شرف بخشے, بہت ہی نیک آدمی, زندگی بھر کتابوں اور عقیدہ, صحیح عقیدہ کی کتابوں اور احادیث کی کتابوں. ان کی نماز ظہر کی لوگوں نے جو پڑھی ہے پیچھے وہاں ان کے مطبعے میں کام کرنے والے, حالانکہ کام کرنے کے لیے آدمی جلدی بلدی نماز کر کے اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ لے کر کے زبردستی آدھے گھنٹے کی نماز ان کی ہوتی تھی ظہر کی. سبحان اللہ, یہ چیز بھی بہرحال اگر تجارتی نقطہ نظر سے سوچتے تو ان کے لیے مفید نہیں تھی, لیکن بہرحال اسی طرح وہ نماز پڑھتے تھے. لیکن عام حالات میں لوگوں کو مشغول کر کے ان کے کام وغیرہ کو روک کر کے لمبی نماز پڑھنا یہ فتنے کا باعث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو شکایت آئی, ایک صاحب آئے وہ اپنی کھیتی کو سینچنے جا رہے تھے, اونٹنی لے کر کے اذان ہوئی مسجد کے سامنے, اونٹنی کو باندھ کر کے اونٹ کو باندھ کر کے اور وہ مسجد میں داخل ہوئے. حضرت معاذ آئے تو لمبی قرآت شروع کر دی سورہ بقرہ کی, اس پر بھی اکتفا نہیں کیا اور لمبی کر دی. اور وہ نماز پڑھ کے آئے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں, اصل امام تھے اپنی مسجد میں, پیارے رسول کے ساتھ فرض عشاء کی پڑھ کر کے آئے اور یہاں لمبی قرآت شروع کر دی. ان کے ذہن میں آیا کہ ہمارا وقت ضائع ہوگا یا ہمارا نقصان ہوگا, نکل کر کے الگ نماز پڑھ کے مسجد کے کونے میں اور اپنے کام کے لیے نکل چلے. حضرت معاذ کو جب خبر ہوئی تو کہتے ہیں لا ارفعنہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا مسئلہ ضرور پیارے رسول کے سامنے پیش کروں گا. صبح جب انہوں نے شکایت کی تو الٹی ہاتھ گردن میں, پیارے رسول نے کہا کہ تم نے کیسے کیا, تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے پاس دیر سے تو ویسے ہی پڑھ کر کے آتے ہیں نماز, پھر یہاں کیا نام ہے اپنی مسجد میں آ کر کے لمبی قرات کر دی. دن بھر ہم لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں, رات میں بھی ہمیں کام تھا, ہم لوگ تھکے ہوتے ہیں, لمبی قرات انہوں نے شروع کر دی. پیارے رسول نے بخاری شریف کی روایت افتان انت یا محاذ, یا محاذ لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو, لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو. تین مرتبہ آپ نے تاکیدی طور پر ان کو ڈانٹا گویا, یعنی یہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈانٹنے کا پیارا انداز. تو کہنے کا مطلب ہے کہ امام کو چاہیے کہ متوسط نماز پڑھائے, یہ نہیں کہ متوسط کے بجائے ہلکی سے ہلکی اور چونچ مارنے والی نماز ہو, نہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پیارے رسول جیسی ہلکی اور مکمل نماز میں نے کسی کی نہیں دیکھی, ہلکی بھی ہو یعنی سجدے بھی زیادہ لمبے نہ ہو نہ زیادہ سر ٹیکے اور اٹھا لیا. جی, وان سلیمان بن یسار قال کان فلان یطیر الاولیین من الظهر فلا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں لمبی قرات کرتے تھے, وہ خفف العصر اور عصر کی نماز میں قرات ہلکی کرتے تھے, وہ یقرأ فی المغرب بقصار المفصل اور مغرب میں قصار مفصل پڑھتے تھے. قصار مفصل, طوال مفصل, اوسط مفصل, علماء نے اس کی تفصیل کی. ویسے مفصل کے معنی قرآن, جیسا کہ حضرت ابو حسین ابو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابھی چھوٹا تھا اور مفصل پڑھ رہا تھا، یعنی قرآن ہی کی تعلیم لے رہا تھا. اس طرح کے الفاظ آئے ہیں مفصل کے معنی قرآن، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تفصیل کے ساتھ تمام احکام بیان فرمائے ہیں. اس میں لمبی جو قرآتے ہیں لمبی آیتیں ان کو مہون کہتے ہیں، اس کے بعد پھر مفصل، پھر مفصل میں طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل. قصار مفصل والضحا واللیل اذا سجا سے لے کر کے والناس تک، یعنی چھوٹی آیتیں. چھوٹی آیتیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں پڑھا کرتے تھے، یہ عام حالات میں. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ میں آیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں والطور و کتاب مستور پڑھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بھی ایک لمبی نماز وقت بعض اوقات میں، یہ نہیں کہ ہر وقت، اکثر اوقات میں آپ چھوٹی آیتیں مغرب میں پڑھا کرتے تھے. یہ نہیں کہ مغرب کا وقت بہت ہی مختصر ہوتا ہے جیسا کہ لوگ اس کا سبب بیان کرتے ہیں. مغرب کا وقت جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غروب شمس سے لے کر کے اور شفق یعنی سرخی کے غیاب تک مغرب کا وقت رہتا ہے. لوگ یہاں تک کہ بعض مذاہب میں مغرب اذان کے بعد اور مغرب کے فرض سے پہلے دو رکعت پڑھنا جائز نہیں سمجھتے ہیں. وجہ جو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وقت ہی نہیں ہوتا ہے کہ مغرب کی دو رکعت سنتیں فرض سے پہلے پڑھی جائیں، بلکہ اذان کے بعد فوراً فرض نماز پڑھنے کا پروگرام ان کے یہاں ہوتا ہے. جو تعلیل وجہ جو بیان کی ہے انہوں نے کہ وقت نہیں ہوتا ہے مغرب کا اتنا کہ دو رکعت نماز پڑھی جائے، یہ تعلیل، یہ توجیہ بھی غلط ہے. کیونکہ صحیح حدیث میں ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کبھی نماز میں پیچھے ہو جاتے تھے اذان سے، مسجد میں داخل ہوتے تھے اذان کے بعد لوگ اس قدر کثرت سے دو رکعتیں پڑھتے تھے مغرب کے پہلے کہ ہم سمجھتے کہ نماز ختم ہو گئی. نماز ختم ہونے کے بعد جس طرح لوگ سنتیں پڑھتے ہیں، اسی طرح لوگ وہاں سنتیں پڑھتے تھے زیادہ. تو یہ کہنا کہ نہیں وقت کی کمی نہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا خیال کرتے ہوئے، کیونکہ یہ وقت مشغولیت کا ہوتا ہے، مختصر نماز پڑھتے تھے لیکن کامل نماز ہوتی تھی، رکوع اور سجدے کے اعتبار سے بھی ہلکی نہیں ہوتی تھی. وفی العشاء بوسطہ وفی الصبح بطوالہ، عشاء میں آپ ذرا سا لمبی پڑھتے تھے، اور اوساط مفصل جو اما تسالون سے لے کر کے اور والضحیٰ تک کی، یہ اوساط مفصل ہے. وفی الصبح بطوالہ، اور صبح تو آپ لمبی قرات کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کا عام قاعدہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. فقال ابو ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما صلیت وراء احد اشبہ صلاتا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هذا. حضرت ابو ہریرہ گواہی دے رہے ہیں کہ ان صحابی کے پیچھے جس طرح میں نے نماز پڑھی ہے، ان کی نماز پیارے رسول کی نماز سے زیادہ مشابہ ہے. پیارے رسول کی نماز سے مشابہ ان سے زیادہ کسی کو میں نے نہیں دیکھا. گویا یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا یہ طریقہ تھا. ائمہ کو چاہیے، خود آدمی اکیلے بھی پڑھے پھر بھی اس کا اعتبار رکھنا چاہیے، فجر میں لمبی ہونی چاہیے. اور یہ کہ فجر بھی اس میں رائے، قیاس اور مذہب کا بہت دخل ہوتا ہے کہ فجر کا وقت بھی ایسے وقت کو بناتے ہیں کہ اس میں لمبی نماز کا موقع بھی نہ رہے. یہ چیز بھی اس میں نظر ثانی ہونی چاہیے. کوئی ضروری نہیں کہ ایک چیز جو پرانے زمانے سے ہم لے کے آئے ہیں پکڑ کے باپ دادا سے، یا کسی نے کہہ دیا تو اسی پر ہم زندگی گزارے. نہیں، ایک چیز پیارے رسول کی سنت ہے. پیارے رسول سے محبت کا تقاضا ہے کہ جہاں بھی نقش قدم آپ کا ملا وہیں ہم سر تسلیم کم کر دیں. یہ ہونا چاہیے. اس میں تعصب کو دخل دینے سے حقیقت میں بہت سے فضائل، اگرچہ نماز آپ کی ہو جائے لیکن بہت سی فضیلت کی چیزیں چھوٹ جائیں گی. یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسفرو بالفجر فین نواز ولاجر. اسفرو بالفجر کا مطلب یہ ہے کہ فجر کو آپ تاریکی میں شروع کر کے لمبی قرات کر کے اور صبح کو خوب نکھار لینے تک نماز پڑھو. یہ ہے اس کا لفظ ترجمہ. اسفرو بالفجر، اسفر الفجر نہیں ہے، اسفرو بالفجر، فجر کے ساتھ نماز کو تم فجر کو زیادہ سے زیادہ واضح ہو جانے تک نماز پڑھو. اور جب اس کو ملائیں گے ہم پیارے رسول کی دوسری حدیث کے ساتھ کہ آپ نماز شروع کرتے تھے اس قدر اندھیرے میں، غلط کا لفظ آیا ہے، اور غلط کہتے ہیں کہ اندھیری اندھیرا، اور ابھی اجالا کچھ ہوا ہے لیکن اندھیرا غالب ہے. صحابی اس کی تفسیر اس طرح کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھنے ہم شروع ہوتے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ما کانا یعرف احدنا جلیسہ، اس کے بغل میں اس کے ساتھ بیٹھنے والے جو لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے کہتے تھے ہم اپنے پاس یا اپنے پڑوس کے بیٹھنے والوں کو پہچان نہیں پاتے تھے، اس قدر اندھیرے میں آپ نماز شروع فرماتے تھے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہو جاتے تھے تو اس وقت بھی غلط سی تاریخی ہی رہتی تھی، یہ نہیں کہ اتنا سویرا ہو جاتا تھا کہ ایک دم دن نکلنے کے قریب ہو، لیکن یہاں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں جب تک سورج نکلنے کے قریب نہ ہو جائے نماز شروع نہ کی جائے، یہ چیز حدیث کے سمجھنے میں غلطی اس میں ہو رہی ہے. ہم نے ایک جگہ جا کر کے نماز پڑھی اسی طرح یعنی رمضان کے دن تھے، لوگوں نے سحری بھی ایسے وقت میں کی کہ ایک دم سویرا ہو گیا، اور سنا ہے ایسا بھی کہتے ہیں لوگ بیان کرتے کیا لوگوں نے کہ ذرا سا کسی نے تاخیر کر دی تو کالا بھیجتے ہیں مسجد کو ذرا سروں جاؤ ابھی ہم نے سحری نہیں کیا، یعنی ابھی اذان کہو گے تو سحری ہماری رک جائے گی. اس کے بعد یقیناً میں پریشان ہو رہا تھا کہ ایک دم سرخی شفق جو سورج نکلنے سے پہلے جو سرخی ہوتی ہے ایک دم نمایاں ہوگی، اس وقت تک نماز شروع نہیں ہوئی. تو اب اگر اس وقت نماز شروع کریں گے کتنی لمبی کریں گے، دن نکل آئے گا. اس وجہ سے سنت کے مطابق اندھیرے میں نماز شروع کر کے لمبی نماز کر کے اور فجر کو خوب واضح نماز کے ساتھ کرو، یہ نہیں کہ فجر ہی کو ایک دم واضح کر دو تو موقع کہاں رہ جائے گا لمبی نماز پڑھنے کی، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے. یہ ہے سمجھ اصل، اور اصل حدیث کی سمجھ حدیث کو حدیث کی طرح پڑھنے والوں سے لیجیے، حقیقت میں یہ چیز ہونی چاہیے، نہ کہ حدیث کو تبرکن جو پڑھتے ہیں ان سے لینا چاہیے. نہیں، ہر قوم کے لیے ایک اختصاص ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اسی سے دوا کا معاملہ اسی سے حل ہونا ہے، مرض وہی جانتے ہیں، اسی طرح کوئی انجینئر ہے اور کچھ ہے. تو جب حدیث کے پڑھنے والے جو اصل ہیں ان سے حدیث نہیں لیں گے تو پھر آپ گویا قانون کے خلاف کر رہے ہیں. وعن جبیر بن مطمئن رضی اللہ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالطور. جبیر بن مطمئن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا. سورہ طور آپ جا کے دیکھیں اس موجودہ طبعات میں تقریباً 250 صفحے میں ہے، اور اس میں آیتیں جو ہیں 60 یا 62 آیتیں ہیں، سورہ طور میں 62 آیتیں ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آدھی پڑھی ہوگی تب بھی 31 یا 30 آیت 32 آیت پہلی میں اور 30 آیت آپ دوسری رکعت میں پڑھی ہوگی. یہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز. یہ نہیں کہ وقت ہی اتنا تنگ ہوتا ہے کہ نہیں تنگ وقت، مغرب کا وقت تنگ نہیں ہوتا ہے. ہم نے اس کو الحمدللہ تجربہ کیا. آپ کبھی جب مدینہ اور مکہ کے درمیان جائیں ہیں تو ذرا خیال کریں دن ڈوبتے ہوئے شفق جس کو کہتے ہیں سرخی، وہ ایک گھنٹے سے زیادہ یعنی ایک گھنٹے کے بعد ہی غائب ہوتی ہے، یعنی مغرب اور عشاء میں کے درمیان کم از کم ایک گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے، وقت اس کا رہتا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مغرب کا وقت اس وقت تک ممتد رہتا ہے، اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ سرخی غائب نہ ہو جائے. آپ کبھی میدان میں سفر کرتے ہوئے دیکھیں سرخی کا خیال کریں، گھڑی بھی دیکھ لیں کب دن ڈوبا اور کب تک رہتی ہے، تو لمبا وقت رہتا ہے حقیقت میں. یہ کہنا کہ نہیں مختصر وقت ہوتا ہے اس میں دو رکعت بھی نہیں پڑھ سکتے اور اس کو لمبی بھی نہیں کر سکتے. پیارے رسول نے 62 آیتیں پڑھی اور ہم اور آپ جیسی نہیں پڑھتے تھے. ورتل القرآن ترتیلا، خاص حکم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے دیا، وہی حکم تمام مسلمانوں کو ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خلاف نہیں کرتے، اور ترتیل سے جب پڑھیں گے والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت، آیتیں الگ الگ اور ہر آیت آپ الگ الگ پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں. یہ کافی وقت لے گا. اسی طرح آیا ہے کہ مغرب میں آپ جیسے کہ چھوٹی صورتیں پڑھتے تھے، یعنی یہ اکثر اوقات ہوتا تھا، لیکن آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہر قوم میں بعض ایام ہوتے ہیں سخت محنت اور وقت کے، اس میں تاخیر نقصان دہ ہوتا ہے، بعض اوقات ہوتے ہیں بیکاری ہوتی ہے، تو وہاں لمبی اور چھوٹی اس اعتبار سے لوگوں کی مسئلات میں نمازیں کر لینی چاہیے. وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی صلاۃ الفجر یوم الجمعہ. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ، عربی کے اعتبار سے کان یقرأ یعنی آپ پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ پڑھے تھے آپ. آپ جب ماضی پر، جیسا کہ عربی کا قاعدہ ہے کہ ماضی پر کانا داخل کرے اس کا مطلب ماضی بعید میں کوئی کام کیا تھا اور وہ کام پھر منقطع ہو گیا، اور جب یہ کہا جائے گا کہ آپ مضارع پر داخل کریں گے کانا تو اس کا مطلب ہے استمرار، کانا یقرا، کانا یذہب، کانا یقول، کانا یسمع، پڑھتے تھے آپ، کانا یقرا، لیکن اس پڑھتے کو آپ اکثر اوقات پر معمول کریں، اور اس کو مطلب ہے کہ جہاں تک مجھے روایت ملی اس کے خلاف کوئی روایت نہیں ملی ہے، لیکن یہ کہ آپ دوسری رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور دوسری صورتیں بھی اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. پیارے رسول یوم جمعہ کے دن الف لام میم تنزیل السجدہ پڑھتے تھے پہلی رکعت میں، وہل اتی علی الانسان دوسری رکعت میں پڑھتے تھے جمعہ کے دن خاص طور پر. اور پھر آپ دیکھیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے میں کون سی سورت پڑھتے تھے؟ سورہ قاف. حضرت ام سلمہ یا اور کوئی ہیں صحابیاں ہیں، وہ کہتی ہیں ما اخذت قاف الا من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما یقرأ بها فی الخطبہ یوم الجمعہ. کہتی ہیں کہ مسجد قریب گھر قریب رہا ہو یا مسجد میں حاضر ہوتی رہی ہوں، کہتی ہیں کہ سورہ قاف ہم نے اور کسی طریقے سے نہیں یاد کی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کے دن سن کر کے ہم نے، جمعہ کے دن جو خطبے میں آپ پڑھتے تھے اس کو سن کر کے ہم نے یاد کیا سورہ قاف. تو آپ سورہ قاف پڑھا کرتے تھے جمعہ کے خطبے میں، اور پھر اس کے بعد اسی میں آپ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے. کسی طرح دوسری روایت میں ہے کبھی کبھی آپ دوسری آیات بھی پڑھ کر کے، یعنی سورہ قاف پڑھنے کے بعد بھی آپ دوسری آیت پڑھ